دیکھیے مدنی مذاکرہ، ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں دل پر کیف گئے چھایا۔ دیکھیے مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ 1447 نجی کے رمضان کریم کی آج 13ویں رات ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں کثیر معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرہ آج کی 13ویں رات کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 13، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل۔
پیارے امیر اہل سنت، ساس بہو کے جھگڑوں میں ایک طرف تو شوہر ہوتا ہے، دوسری طرف وہ ایک ماں کا بیٹا بھی ہوتا ہے، تو وہ ان جھگڑوں میں اپنا کردار کیا اور کیسے ادا کرے تاکہ اس کی زندگی آسان ہو جائے، آپ رہنمائی فرما دیں۔
تو جھگڑا ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ اگر بہو کو زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے ساس، زیادہ لڑتی ہے، تو اس کا بیٹا بھی پریشانی میں آ سکتا ہے۔ تو اس کا حل تو وہی ہے کہ مطلب جس طرح بیٹی کو ساس جو ہے وہ مان دیتی ہے، پیار دیتی ہے، اس طرح مطلب پیار دے، مان دے، اس کی بات سنے۔ اور بہو کو چاہیے کہ جس طرح اپنی ماں کی جلی کٹی سن لیتی تھی، کبھی ساس کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو اس کو سن کر برداشت کرے، تو انشاءاللہ اس طرح گھر جو ہے نا وہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ اور کوئی بھی اپنی حد سے تجاوز نہ کرے، حد سے باہر ہو جاتے ہیں نا تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ صلح ہو بھی گئی نا تو بعض ایسے باتیں ان دنوں ایسے مواقع الفاظ کہے جاتے ہیں کہ جو بعد میں یاد آئیں گے، جیسے تیری میرے دل سے محبت نکل گئی، تو ہے ہی برا، تو ہے ہی بری وغیرہ، اس طرح کے الفاظ بعض اوقات دماغ میں بیٹھ جائیں گے۔ تو جو صلح ہونے کے بعد بھی یہ شیطان جو ہے اس کے ذریعے کلک کرتا رہے گا کہ یہ بولا تھا، بلا نہیں یہ بولا تھا، اس کا ذہن اس طرح کا ہے، یہ خیال رکھنا، اس کی سوچ ایسی ہے، یہ بھی تو ایسا بولا ہے۔ تو یوں مطلب ہے کہ سب کو انصاف کرنا چاہیے اور اللہ اور رسول کا اس میں حکم کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے، اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں امن قائم ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
آپ نے اس معاملے میں کئی مرتبہ تربیت فرمائی ہے کہ اگر بہو کو ساس کا کہنا برا لگتا ہے تو وہ یہ بھی تو سوچے نا کہ ماں بھی تو ڈانٹتی ہے، ڈانٹتی تھی، اگر اسی طرح کا کوئی انداز اپنا لیا جائے تو وہ پھر بات شوہر تک یا مردوں تک نہیں پہنچتی ہے، یا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے.
جی جی، اب وہی ہے کہ جس طرح ماں کی سنتی تھی جلی کٹی، ساس کی سن لے کبھی ایسا موقع آ جائے تو، کہ میری ماں جس سے ڈانٹ رہی ہے مجھے، تو گھر میں جھگڑے کم ہوں گے پھر.
کیونکہ اس طرح کے مرد کو بھی فیصلہ کرنے میں بہت مشکل ہوتی کہ بیوی کی فیور کروں یا ماں کی فیور کروں.
یہ بہت آزمائش ہوتی ہے،
یہ بہت آزمائش ہوتی ہے،
بہت آزمائش. ماں سے بگاڑی تو بھی مسائل، بیوی سے بگاڑی تو بھی مسائل، ہے آزمائش ہے. شیطان اپنا کام دکھا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا پیارا آیا ہے، دن خوشیوں کے پھر لایا ہے، روشنی ہے رمضان.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا یا رد البلا، یعنی دعا بلا کو ٹال دیتی ہے.
اللہ اللہ السلام تو السلام
بابا جانی جو مدینے لے جائے،
ہر صحابی نبی جنتی جنتی.
ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، صد کروڑ مرحبا. اللہ سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، مٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میسج ہے کہ منقول ہے، افضل عبادت وہ ہے جس میں زحمت تکلیف زیادہ ہے، اس کی کچھ وضاحت فرمائے کہ اس سے کیا مراد ہے.
افضل الاعمال احمزوہا، اعمال میں افضل وہ ہے، زیادہ افضل افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. اب اس کی شرح میں نے پڑھی نہیں ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو مطلب جس عمل میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس میں ثواب زیادہ ملے گا، لیکن یہ کہ اس کی باقاعدہ شرح میں کر نہیں سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فیس بک پیج پر عبد الاحد ہیں سرگودا سے، ان کا تعلق ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو اس گناہ پر شرم دلانا جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں.
حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو کسی گناہ کی آر دلائے تو وہ نہ مرے گا حتیٰ کہ خود بھی کرے گا، یعنی وہ گناہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہے. شرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جس سے گناہ گر توبہ کر چکا ہے، ایسے گناہ کا ذکر بھی نہیں چاہیے جس گناہ میں بندہ گرفتار ہے. اس سے آر دلانا تاکہ توبہ کرے یہ تو تبلیغ ہے، اس پر ثواب ہے. نہ جس گناہ میں کوئی مبتلا ہے اس گناہ سے اس کو مطلب انہیں کہ روکنے کے لیے سمجھانا، اس گناہ کا تذکرہ کرنا، یہ تو تبلیغ ہے، نیکی کی دعوت ہے. لیکن یہ کہ جو توبہ کر چکا ہے جس گناہ سے، تو اب اس پر اس کو شرمندہ نہیں کرنا ہے، نہ اس کا اس گناہ کا تذکرہ بھی نہیں کرنا ہے، وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں، والدین میں سے جب کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، کبھی کسی موقع پر ان کی یاد میں رونا آ جائے، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟
خود بخود رونا آیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنے اختیار میں نہیں ہے تو غم تو ہوتا ہے. اللہ پاک رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی یقع بعض الشباب فی حیرت فیظن ان الاستقامہ علی الدین والتمسک به قد تعوق تفوقهم الدنيوي أو أن الانشغال بالعلوم العصري قد وازعهم الديني، فكيف لنا أن نبين لهم بأسلوب حكيم ومقنع أن الدين والعلم النافع متلازمان لا تعارض بينهما، وكيف نغرس في نفوسهم أن المسلم القوي في دينه ودنياه أقدر على خدمة الإسلام والمسلمين، وأن العلمين لا يتصادمان بل يتكاملان. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
سيدي، نوجوانوں کو حکمت سے یہ کیسے سمجھائیں کہ دین پر عمل کرنا اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ایک دوسرے کی ضد نہیں، نیز انہیں یہ کیسے باور کروائیں کہ دین و دنیا دونوں میں مضبوط مسلمان ہی اسلام کی زیادہ بہتر خدمت کر سکتا ہے؟
اللہ، پھر وہی بات آ گئی، کیسے سمجھائیں، کیسے باور کروائیں. اب جو سائل ہے وہ تو سب اس کو باور بھی ہے، سمجھا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو سمجھانے کی حاجت نہیں، دوسروں کو کیسے سمجھایا جائے. اللہ، بہرحال اس کے لیے نیکی کی دعوت عام کی جائے، قافلوں میں سفر کو مزید بڑھایا جائے، نیک اعمال کا جو رسالہ ہے جس میں نیک اعمال دیے گئے ہیں، اور آج کل رمضان کریم میں 12 جنتی اعمال کی جو ترغیب ہے، اس طرح کریں گے، نیکی کی دعوت عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ سب آ جائے گا. خالی اس سوال کے جواب کے ذریعے شاید نہیں آئے گا. اس طرح سب کو مل جل کر دینی ماحول میں رہنا چاہیے، ادھر ادھر غلط ماحول میں نہ جائیں، تو انشاءاللہ سب آ جائے گا. کیونکہ اس وقت سے لوگ دنیا بھی تو کر ہی رہے ہیں، دین کے لیے کوئی کوئی کر رہا ہے، تو اس لیے جو دنیا بھی کر رہے ہیں ان کو دینی کی طرف راغب کرنا ہے، جو دینی کر رہے ہیں تو ان کو دنیا بھی راغب کرنے کی اتنی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ دنیا بھی کر رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کر رہا ہوتا. بعض لوگ دنیاوی ایجوکیشن پر بڑا کام کرتے ہیں، بڑا زور بھی لگاتے ہیں، تو ان کو شاید اتنا وہ اس بات کا ہو سکتا ہے کہ وہ توجہ نہ ہو اس بات کی طرف کہ ایجوکیشن دنیاوی جو ہے اس پہ سب لگے ہوئے ہیں، سمجھے، یعنی شاید کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں ایسا نہ ہوتا ہو، سب پڑھ رہے ہیں دنیاوی ایجوکیشن، تو اس پر محنت کرنا، اس پر سرمایہ خرچ کرنا، اس کے بجائے اگر جو دین کا کام ہے، دینی ادارے ہیں، ان میں لوگ آتے کم ہیں، جو مطلب جیسے جامعات المدینہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، دعوت اسلامی اتنے چلا رہی ہے، مفت رکھتے ہیں، ہاسٹل مفت، کھلانا مفت، اور پڑھاتے بھی ہیں، کوئی فیس بھی نہیں لیتے، لیکن ایجوکیشن دنیا بھی فیس بھی دینی پڑتی ہے، ہاسٹل کے بھی کرایے دیتے ہوں گے، کھانا بھی اپنی جیب سے کھاتے ہوں گے، پلے سے کھاتے ہوں گے، وہ سب کر رہے ہیں، تو پھر اب اسی پر سارے اسی پر تلے ہوئے ہیں، اسی پر زور لگا رہے ہیں، تو اتنے سارے اس پر زور لگا رہے ہیں، ہم جامعات المدینہ اور علم دین کے تعلق سے زور لگاتے ہیں کہ عالم بنو، عالم بنو، عالم بنو، تو اب یہ مسٹر بنو، مسٹر بنو، مسٹر بنو، جو کر رہے کر رہے، تو بہرحال ہم دنیاوی تعلیم کا بھی انکار نہیں کرتے. دار المدینہ جو ہمارے اسکولنگ سسٹم ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر لگا ہوا ہے کہ یہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. یہ تو میں نے کل پرسوں اس پر تفصیلی کچھ عرض کیا تھا کہ عصری علوم بھی ضروری ہیں، انگلش یہ وہ جو لینگویجز ہیں یہ بھی ضروری ہیں، کہ یہ حلال روزی کمانے کے لیے یہ بھی ضروری ہیں، اور علم دین کو فوقیت ہے، اس کو فرسٹ ہے. آپ مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں، مسلمان کس کو بولتے ہیں، مسلمان کو کیا کرنا ہوتا ہے، یہ سب تو پتہ ہونا چاہیے. نماز کا نام ہی سنا ہے، نماز پڑھنا کیسے ہوتا ہے یہ بھی تو آنا چاہیے نا. روزے کا نام سنا ہے تو خالی بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے نا، کچھ اور بھی آگے پیچھے ہے اس کے لوازمات، تو یہ سب سیکھنا ہے. اب اس کا کون مطلب مسلمان جو میں نے یہ عرض کیا اس کا انکار کرے گا کہ ہاں نماز کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہیے، خالی انگلش بولنا آنا چاہیے، روزے کے بارے میں سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میتھمیٹکس آنا چاہیے، یہ کون بولے گا یار؟ تو مطلب علم دین پہلے تو پتہ چلے کہ مسلمان بولتے کس کو ہیں، مسلمان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے پاس اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، اللہ کی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، یہ سب بنیادی باتیں، یہ تو آتی نہیں ہیں، تو خالی مطلب دنیا پڑھی جائے پڑھی جائے پڑھی جائے، اتنی ڈگریاں حاصل کر رہی لیکن اس پڑھے لکھے مسٹر کو مسلمان ہے، قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ہے نا، ایسا نہیں ہے تو مجھے بتا دو کہ ایک تعداد ہے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ان کو، نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے، کتنے ارکان ہیں، کتنے فرض ہیں نہیں معلوم، وضو میں کتنے فرض ہیں نہیں آتا، جنازے کی دعا ان سے سن لو تو بھاؤ پتہ چل جائے گا، لڑائی نہ کرے تو بولنا ہے مجھے نہیں آتی، تو جدی پوچھتے مسلمان، ارے بھائی آپ لڑو نہیں، آپ سنا تو دو کہ جنازے میں کیا پڑھتے ہیں، پھر اب جھگڑا نہیں، پڑھ سناؤ، پھر بچے کی نابالغ بچہ اس کی دعا جنازے کی سنا دیجیے، نابالغہ بچی ہے اس کی جنازے کی دعا سنا دیجیے، آپ انہیں لاکھوں روپے انعام ڈکلیئر کر دیں نا ایسے ڈگری ہولڈرس کو، تو شاید آپ کے پیسے بچ جائیں، میں یہ جنرل بات ہے، رسک لینا مت، میں جنرل بات کرتا ہوں، نہیں آتا ہوتا دنیا دیکھی والی ہے، تو ہم یہ سکھانے کی ترکیب کرتے کہ یار یہ کرو، دنیا بھی کرتے رہیں گے، وہ بھی چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، لیکن مین یہ ہے دین، مسلمان ہے تو دین تو سیکھنا ہی ہوگا نا ہمیں، تو یہ ہم اس طرح سمجھاتے ہیں، تو سب مسلمانوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے دعوت اسلامی کا، کہ ہم آپ کی دنیا سے تو کچھ نہیں لیتے، ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، بال بچے یہ وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، کماتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، نوکریاں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑی کو بادلوں سے برستا ہے ہمارے پاس پیسہ جو ہم کھاتے ہیں، نہ ہم کوئی مانگ کر کھاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، کماتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، بعض تو ایسے ملیں گے جو بہت اچھا کماتے ہوتے ہیں، اسی حلیے میں ملیں گے آپ کو، مذہبی حلیے میں، لیکن اچھی کماتے ہوتے ہیں، سیلری اچھی ہوتی ہے، اچھا خاصا بزنس ہوتا ہے، یہ متقبین بیٹھے ہوئے ہیں، ان بھی دو تین دن پہلے ایک عیسائی بھائی کہہ رہے تھے اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، میری تین شاپس چل رہی ہیں، میرا یہ ہے جم کرتا ہوں، میں نے بس میں بیٹھ گیا ہوں کہ بہت کچھ دنیا کمائی، اب کچھ اللہ اللہ بھی کرے، اور میں نے اپنا ساتھ میں وہ بھی نہیں لایا، کیا بولتے ہیں واٹس ایپ، خالی فون رکھا گھر والوں سے رابطے کے لیے، میں واٹس ایپ لاؤں گا، نمبر جس کا آم ہے گاہک میرے مجھ سے رابطے کریں گے، پھر میں دنیا کے دھندوں میں مسجد میں بیٹھے بیٹھے کہیں نہ پڑ جاؤں، تو لایا ہی نہیں ہوں، اس بڑا پیارا لگا اس کا بیان، اپنے جو تاثرات دیتے ہیں متقبین ان میں تھا، تو اب یہ بتاؤ نا دنیا تو اس نے بہت ڈھیر کر دی، انہوں نے لاکھوں کروڑوں جمع کر لیے ہوں گے، لیکن اب نیکیوں کی طرف رخ ہوا ان کا الحمدللہ، خیر نماز وغیرہ پہلے بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن باقاعدہ ایک مطلب جذبہ ملا کہ کچھ اور کچھ اور، جو نیکیاں کمانے کا کوئی سرا نہیں ہے کہ بس ابا سے اب ضرورت نہیں ہے، بہت ہو گئی، ایسا نہیں ہے، ہر وقت مطلب نیکیاں اپنے کو چاہیے، حل من مزید، مال میں حل من مزید یہ خراب، کہ اور چاہیے یہ خراب، نیکیوں میں حل من مزید اور چاہیے، اور مزید ملے اور چاہیے یہ اچھا، نیکیوں مال کی جتنی حرص ہوگی وہ نقصان ہے، نیکیوں کی جتنی حرص ہوگی لالچ ہوگی اتنی اچھی ہے۔
یہاں پر جو تاثرات آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی دیکھو سن رہا ہوں، تو جو جیسے ابھی ایک تاثرات چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پروفیشنل آ رہے ہیں، تو ڈاکٹر آ رہے ہیں، تو کاروباری لوگ آ رہے ہیں، اپنا بھی بتا رہے تھے، وہ ایک اور بزنس مین تھے کہ بھائی میرے دل سے یہ نکل جائے، اچھا اس کے علاوہ پہلے بھی کچھ ایسے آئے ہیں، اچھا یہاں پر کچھ بزنس مین ویسے ہی آتے ہیں یا کچھ اور بھی افراد آتے ہیں جن کو با اثر لوگ کہتے ہیں، انفلوئنشلس قسم کے لوگ کہتے ہیں، تو ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ یار آنکھیں کھل گئی ہیں، یار یہاں کر آنکھیں کھل گئی ہیں، اچھا پھر ان سے بات ہوتی ہے کہ آپ آنکھیں آپ کی آنکھیں کھلی ہیں تو اب آپ اوروں کی بھی آنکھیں کھولنے والے بنے، اوروں کو لانے والے بنے، آپ کو بھی نہیں پتا تھا کیونکہ باہر بعد آپ کو یاد ہوگا دو آپ کے پاس آئے تھے، کہا تھا کہ ہم یہاں سے نکل تھے لیکن اندر نہیں آئے تھے، لیکن اندر آئے تو پتہ چلا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، ہماری غلط فہمیاں تھیں جو اندر آ کر دور ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ باہر سے نکل کے اندر نہیں آئے، تو وہ کہ مسجد ہے، مسجد کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا دین کی خدمت ہو رہی ہے، مسجد خود ایک بہت بڑی خدمت ہے، دین کا ایک ذریعہ ہے، اس کے کیا کیا دین کی خدمت ہو رہی ہے عموماً پتہ نہیں ہوتا، تو یہ جتنے ہمارے متقف اسلامی بھائی ہیں مدنی چینل پر کئی دیکھنے سننے والے ہیں جن کے تاثرات ہمیں یوں آ رہے ہوتے ہیں یار کیا بات ہے، یار کیا بات ہے، तो उनको ये काम नहीं है कि वो अपनी जो इनको इनकी जो पीआर इसको कहलाते हैं पब्लिक रिलेशन जो इनके ताल्लुकात हैं उसके बेस पर वो यहाँ आएँ बैठें दिखाएँ और दावत इस्लामी का ये हिस्सा बन जाएँ कि लोगों को ला कर बताएँ कि देखो यार यहाँ क्या देखा दिखने का है या क्या सीखने का है, तो उनकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़बरदस्त तब्दीली आ सकती है।
माशाल्लाह क्या बात है, मैं तो उस बात पर मुस्कुरा रहा हूँ। वो इधर से भी निकलता था, मालदार आदमी था, इधर से निकलता था, बस मुझे किसी ने जहन में बिठा दिया था कि ये लोग ऐसे वैसे ना, बिल्कुल हमको वो अच्छा नहीं समझता था। फिर किसी तरह भी मजलिस से राबेता का राबेता हुआ होगा, कोई तरकीब बनी हुई, ये आया हमारे पास, घर पे आया था अपने दोस्तों के साथ, और बस समझ जा उसके तासुरात ही कुछ थे। बोला यार हम तो ये समझते थे, मगर अंदर आए आप लोगों के पास तो आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, ऐसा तो कुछ है भी नहीं जो मैंने सुना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कि अंदर आने से पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। इनको किसी बावले कुत्ते ने नहीं काटा, जो एक एक महीने के लिए मस्जिद में आके पड़े हैं, दाढ़ी रखे हैं, वो कर रहे हैं, इमामा बांधे हुए हैं, तो तहज्जुद पढ़ते हैं, तो इशराक पढ़ते हैं, चाश पढ़ते हैं, अवामिन पढ़ते हैं, इनको क्या हो गया है? आखिर कुछ हो गया ना, आप आके देखो कि इनको हो क्या गया है। तो ये मतलब आप जब वक्त आकर नहीं देखेंगे उस वक्त तक पता नहीं चलेगा कि ये मरीज मुस्तफ़ा हैं, ये मदीने के बीमार हैं, इन अस्पतालों के बीमार नहीं है ये। मैं मरीज मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो, मेरी जिंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना, मेरी जिंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि।
आप तमाम से दरख्वास्त है कि अपना ये भी किरदार दावत इस्लामी की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में अदा करें, आप भी आएँ और दूसरों को भी अपने साथ लाएँ या बैठे बिठाएँ और देखें आएँ और फिर करीब आएँ। चाँद को दूर, चाँद दूर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चाँद के जितने आप करीब जाएंगे ना, चाँद इतना ही बड़ा होता चला जाएगा, फिर एक वक्त आएगा चाँद ही खुद एक दुनिया है। तो आप जितने करीब आएंगे ना दावत इस्लामी, आपको इतनी बड़ी 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 होती नज़र आ जाएगी। दूर से देखेंगे फिर भी चाँद तो है, ये देखने का उसका दिल बड़ा करेगा, मगर जितना चांद के करीब जाएंगे ना, चांद इतना ही बड़ा होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि आप चांद में हो गए।
माशाल्लाह, तो चांद पे तो पहुंचने का साइंसदान दावा भी करते हैं ना। हाँ। फिर एक बार कोई टॉपिक चला था ये, तो वो बात हुई थी कि हम चांद पर फैजान मदीना बनाएंगे।
हाँ जी।
याद है, एक बार शायद रमजान में ही हुआ था
जी। हाँ।
कि जब चांद पे चले जाएंगे तो चांद इतना सा नहीं है ना, बहुत बड़ा है।
आपसे सवाल हुआ था कि बंदा चांद पे होगा तो
नमाज कैसे पढ़ेगा,
नमाज कैसे पढ़ेगा, किबले की समत क्या होगी,
क्या कैसे पढ़ेगा, लटक के उल्टा कैसे पढ़ेगा, कंफ्यूज है सर। सर वो किबला तो काबा शरीफ की इबारत तो जमीन पर है, लेकिन काबा जो है ना पूरी फजा काबा है, और इसी की सीध में, काबे की सीध में सातों आसमानों के ऊपर बैतुल मामूर है जो फरिश्तों का काबा है, तो ये वो भी इसी चीज़ में। तो चांद पर हों या कहीं भी हों दुनिया में, बादलों पे हों, हवाई जहाज़ में भी तो नमाज़ पढ़ते हैं, बल्कि ऊंचे ऊंचे प्लाजे बने हुए हैं, तो पहाड़ पर नमाज़ कहाँ पढ़ेंगे। काबे शरीफ की इमारत मक्का मुकर्रमा के चारों तरफ वैसे ही पहाड़ हैं, तो पहाड़ों पर भी लोग रहते हैं, तो नमाज के लटक के पढ़ेंगे क्या, तिरछे होकर पढ़ेंगे। तो ये फ़ज़ा, असल सजदा काबे को नहीं है, सजदा अल्लाह को है, और अल्लाह का हुक्म है कि इस तरफ रुख करके नमाज। तो इस तरह मतलब ये बात चली थी कि हम फैजान मदीना चांद में बनाएंगे इंशाल्लाह, अगर हम जिंदा रहे और चांद पर को पहुंचे और आबादी की कोई सूरत हुई है, ऐसी बातें बस वो तफन्नुन की।
उस वक्त किसी का पैगाम भी आया था कि इसके लिए चंदा मैं दूंगा,
खर्चा मैं दूंगा, इसके बराबर मैं बनाऊंगा।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
कहते हैं सदक़े पे चांद की इंसान गया, कहते हैं होगा, कहते हैं सतहे पे चांद की इंसान गया, अर्श आजम से वरा तैबा का सुल्तान गया। चांद पर तो इंसान गया बोलते हैं, इस पर ईमान लाना जरूरी नहीं है, साइंसी बातें, हो सकता है वैसे ही कुछ हो मतलब। तो खैर मान लिया किसी ने चांद पर इंसान गया तो कोई गुनाह भी नहीं है, अभी गया होगा, इतना प्रोपेगेंडा है तो हो सकता गया हो। तो फिर कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चांद को बहुत पीछे छोड़ गए, अर्शे आजम से भी ऊपर तशरीफ ले गए।
अभी चांद दिखा रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब, तो ये 13वीं का चांद है ना, तो मैं भी यही सोचा कि 13वीं के चांद में 13वीं का चांद में एक फीका फीका नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है।
सुभान अल्लाह, ये कल मुकम्मल होगा,
कल मुकम्मल, कल 14वीं का चांद है।
आसमां के चांद में तो फीका फीका नूर है, आसमां के चांद में तो फीका फीका नूर है, आ गया वो नूर वाला, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अच्छा, ये माशाल्लाह आका की नूर की बात हो रही है, तो एक इस तरह के अशार पे मिलाद पाक का महीना बड़ा याद आ जाता है, तो ये माशाल्लाह जो मुत्तकीफ इस्लामी भाई हैं, क्या ये अभी अगर ये नियत कर सकते हैं कि इंशाल्लाह माह मिलाद और ये 12 मदनी मुजाकरे में भी हम यहाँ आएंगे और यहाँ वक्त गुजारेंगे और एक मदनी मुजाकरों की यादें ताज़ा करेंगे, तो सवाब मिलेगा इनको अगर ये अभी से नियत करें तो?
हाँ बिल्कुल, नियत करने में तो सवाब तो होता ही है ना, अगर ना भी कर सके किसी वजह से तो सवाब मिलता है, लेकिन नियत उस वक्त जब नियत की ना 100% दिल में होगा मैंने आना ही है, वो ये काम करना ही है, तो अगर आप रबीउल अव्वल शरीफ का चांद कराची में देख लें, आपको पता है पंजाब से आप आएंगे तो मदीने से करीब होंगे या दूर होंगे? करीब आएंगे ना, जो कराची मदीने से करीब है, पंजाब वालों को मदीने जाना होता है हमारे कराची शहर से गुजर कर जाते हैं, फैजान मदीना की फजाओं से गुजर के जाते हैं, तो मदीने के करीब आ जाना।
अभी पंजाब में अभी पंजाब में इस्लाम भाई को दावत दे रहा था ना इत्तकाफ की, तुम बाज़ों ने कहा कि हमें मदीने जाना है, मैं कहा भले जाओ मदीने, कराची से हुए बगैर नहीं जा सकते, बोला नहीं नहीं हमें मदीने जाना है, मैं कहा आप मदीने कराची से हुए बगैर नहीं जा सकेंगे, अरे नहीं भाई हम मदीने जा रहे हैं, मैं कहा भाई क्या मदीने जाने के लिए आपको कराची से गुजरना पड़ेगा आपका जहाज, तो उतर जाओ ना दो एक दो दिन के लिए हमारे फैजान मदीना से, फैजान मदीना लो और फिर मदीने जाओ। अल्लाह अल्लाह सल्लू अला हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अभी देखो मिलाद एक्सप्रेस और 12वीं एक्सप्रेस और क्या क्या एक्सप्रेस के हो सकता है, नियति भी आने शुरू हो जाए कि हम ट्रेनें चलाएंगे रबीउल अव्वल शरीफ में मदनी मुजाकरों के लिए।
तुम दावत इस्लामी को जानते हो
इस्लामी को जानते हो क्या है
तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है फैजान मदीना है फैजान मदीना है फैजान मदीना
الحبيب صلى الله عليه محمد اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد فرمان اخر نبي صلى الله عليه واله وسلم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. امیر السنت نعوت خاتم العالیہ کے آفیشیل فیس بک پیج پر یہ سوال موصول ہوا ہے. محمد ولید شیخ ہیں, یعنی جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں اور بیت اللہ کے سامنے زمزم شریف پیتے ہیں, کیا وہاں اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے؟ بغیر اعتکاف کی نیت کے بھی زمزم پینا درست ہے؟
وہاں زیادہ ضروری ہے, ثواب بھی بڑھے گا, اور یعنی وہاں کا ایک گناہ لاکھ گناہ ہے, ایک نیکی لاکھ نیکی ہے, تو اس لیے بھی وہاں زیادہ ضروری ہے, لیکن شاید توجہ نہیں رہتی. یہ دینی ماحول دعوت اسلامی کا جو ہے اس کی برکت ہے, باقی عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. تو ہم تو بتاتے رہتے ہیں مسجد نبوی شریف میں بھی اعتکاف کی نیت کرنی ہے, مسجد الحرام کعبے والی مسجد میں بھی اعتکاف کی نیت کرنی ہے. وہاں زمزم میں تو جب بھی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں آب زمزم کا بھی تذکرہ کرتا ہوں. تو آب زمزم ختم کا پانی, مسجدوں میں ختم ہوتے ہیں, دم کرتے ہیں درشی وغیرہ پڑھنے کے بعد ختم وہ پانی پیتے ہیں, یہ بھی اعتکاف کی نیت ہو تو پی سکیں گے, ورنہ نہیں. وہ ابھی نیت کر لیں, نہیں کی تھی تو وہ پانی پی سکیں گے. تو بہرحال یہ کہ اعتکاف کی نیت وہاں بھی کرنی ہے, وہاں تو زیادہ کرنی چاہیے کہ ایک کے لاکھ اعتکاف کا ثواب ملے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضور آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ جو لوگ کسی کالے رنگ والے کو دیکھ کے کہتے ہیں یا جو گرمی میں کام کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا تو رنگ ہی بڑا کالا پڑ رہا ہے, کیا بات ہے, ایسے اس کی دل آزاری ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ذرا ارشاد فرما دے کہ وہ بھی ذرا احتیاط کریں, ایسے لوگوں سے کوئی بات نہ کیجیے جو جن کا رنگ کالا ہے, ان کا دل آزاری نہ کیجیے ان کی. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم.
ماشاء اللہ, بڑا عمدہ سوال ہے آپ کا کہ واقعی ایسا ہے, مطلب اب یہ رنگ کالا یا گورا یہ کس نے دیا, بنایا کس نے ہم کو؟ سب اللہ نے بنایا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ مبارک جو بھی تھا آپ کو پتہ ہے, تو یہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر جب انہوں نے اذان ارشاد فرمائی, اذان دی, تو بعض جو بڑے لوگ تھے, اب نیا نیا اسلام کا دور تھا مکہ پاک, تو وہ ان کو فیلنگ ہوئی, یہ مطلب اب میں وہ الفاظ مطلب بہرحال یہ اور ہم کوئی ایسا, تو یہ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اس کا شان نزول یہ بھی ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. تو یوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت ملی کہ انہوں نے بام کعبہ پر, بام چھت کو بولتے ہیں, تو بام کعبہ پر تشریف فرما ہو کر اذان کی سعادت حاصل کی. تو یوں مطلب ہے ان کی بھی تائید ہوئی کہ یہ رنگ نہیں, وہ خطبت الوداع جو تھا آخری حج میں, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرما تھا نا, نہ کالے کو گورے پر نہ عربی کو عجمی پر فضیلت, ہے نا, فضیلت اس طرح رنگ نسل پر نہیں ہے, فضیلت تو ظاہر ہے اس کا تو مین جو ہے نا وہ تقویٰ, جو جتنا زیادہ تقویٰ رکھتا ہے وہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے. تو جو بھی کسی میں تو میں نے تو یہ بلالی ہمارے ہاں کہتے ہیں اس کلر کو, میں نہیں کہتا, مطلب آپ کبھی مجھ سے انشاءاللہ آپ نے نہیں سنا ہوگا, میں بچتا ہوں, اور میں نے سمجھایا ہوا بھی ہے, کبھی نکل گیا ہو تو الگ بات ہے منہ سے, لیکن سمجھایا ہوا ہے کہ یہ جو جیسے باہر ملکوں میں نائجیریا، افریقن ملکوں میں یہ کلر ان کا کالا ہوتا ہے، تو ان کو بلالی کہہ کر اگر یہ نسبت ہے کہ یہ کلوے ہیں، کالے ہیں، اس لیے بلالی، یہ تو حضرت بلال سے منسوب کر کے اس طرح نہ 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 مزہ نہیں آ رہا ہے نا، نہ کہا کریں بلالی ہے بلالی ہے، اب وہ بیچارہ بلالی اس کو بولتے تو یہ جھومتا ہوگا کہ میں حضرت بلال کا غلام ہوں، تو کیا پتا کہ بلالی کالے کو بولتے ہیں، یہ لوگ ٹھوکے جو یہ سفید ہیں، یہ گورے گورے بیچارے کو اس طرح نہ کیا کرے، کوئی جب ان کو سمجھا دے گا نہیں کہ تم کو بلالی کیوں بولتے ہیں، پھر بڑا مشکل ہو جائے گا سنبھالنا ان کو، یہ نہ بولا کریں، ہمارے باہر ملکوں میں عیسائی بھائی بولتے ہیں، میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، میں نے لکھ کر کہیں لکھا بھی ہے اپنے کسی رسالے میں یا کتاب میں، مجھے یاد پڑتا ہے کہیں اس کا بیان، بلالی نہ کہا کریں ان کو، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کالے ہیں اس لیے بلالی، اور کیا وجہ کیا ہے، اور حضرت بلال حبشی کی طرح اگر عاشق رسول ہے تو کاش میں بلالی بن جاؤں، ان کے عشق رسول کا مقابلہ کر کون سکتا ہے، ان جیسا بن کون سکتا ہے، جو عرض کرنا تھا کر دیا میں نے، میرے جو ذمہ دار مدنی بیٹے ہیں دعوت اسلامی کے، وہ ذرا میری اس بات پر سنجیدگی سے غور فرمائے،
اس کو چینج ہی کر، ابھی ماپو تو ادھر موزمبیک میں ہوا تھا نا اجتماع نمپولا میں، تو وہاں بھی اس طرح کی تو ایک یہی گفتگو رہی کہ موزمبیکن جو مسلمان تھے وہ جمع ہوئے تھے، اب جیسے نائجیرین مسلمان جمع ہوئے، ساؤتھ افریقن مسلمان جمع ہوئے، تو ان کی اس طرح کی بھی چیزیں کہنی ہے، لیکن آپ نے ابھی جیسے ارشاد فرمایا نا، اسی کو انشاءاللہ تعالی اپنے اس کو نافذ کرنے کے لیے ابھی سے یہ نافذ ہو جائے گا اللہ پاک نے چاہا تو، اس کو کلپ کو بھی اس کو بھیج دیں گے،
مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں بھی اسی کلر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی پہچانے کے مکہ شریف کے اصل باشندے یہ لوگ، اگر دیکھا ہو کسی نے، اب اللہ دیکھا ہے تو دیکھیں گے، تو جو مکہ مکرمہ آنا جانا جن کا ہوتا ہے مدینہ طیبہ کی حاضری سے جو مشرف ہوتے رہتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو وہ کلر جو ہے
بعضوں کو حبشی کے طور پر کہا جاتا ہے، یہ حبشی،
وہ حبشہ کی نسبت سے تو حبشی سمجھ میں آتا ہے، کہ ایک ان کا ایک مطلب ذات ہے سرنے میں، جیسے ہم پاکستانی
رائٹ
یوں مطلب،
ماشاء اللہ ابھی ماہ ربیع الاول شریف کا تذکرہ ہوا، حاجی یافور بھائی کا پیغام آیا ہے، وہ بھی ابھی ڈسٹرکٹ نگرانوں کے ساتھ کسی مشورے میں ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف میں بھی انشاءاللہ خصوصی اسپیشل ٹرین، اور محرم شریف میں بھی، بلکہ وہ اس طرح کے جذبات کا اظہار بھی تھا کہ جب جب بھی اجتماعی اعتکاف مدنی مذاکرہ ہوگا تو انشاءاللہ لاہور سے جو ہے وہ اسپیشل ٹرین روانہ ہوگا،
ان کا توڑ ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے،
یہ بڑھتا جا رہے تھے،
یہ ان کی جو اسپیشل ٹرین، مجھے یوں تھا میں بولوں گا تو ان کے ساتھ پیغام آئے گا، سن رہے ہوں گے تو تک اور جوش پیدا ہو،
یہ پورا سال کا انہوں نے بتا دیا ہے کہ پورے سال کا ماشاء اللہ،
نہیں ان کے یہاں سے ٹرین آتی ہے، یہ زور لگائیں گے تو، یہ ماشاء اللہ زور لگاتے ہیں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، ان کے بلا جمع کر کے ذہن بنانا، کوششیں کرنا، دوسرے ذمہ داران بھی ماشاء اللہ ساتھ دیتے ہیں، تو یہ مل کے یہ لوگ ٹرین کر کے آتے ہیں یہاں کراچی، یہاں بھی تو آئے نا اعتکاف میں بھی تو آئے تھے، اب بھی ہوں گے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ ٹرین والے مسافر جو متقبین دیکھو ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ یہ لاہور سے آئے ہوئے ہیں، پھر لاہور اطراف دوسرے شہر قصبے دیہات سب مل کر ادھر آتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد،
میں اکرام بات کر رہا ہوں، میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ جو ہم مغرب کی نماز کے بعد دو نوافل پڑھتے ہیں، اگر ہم اس پہ نیت کر لیں کہ دو رکعت نماز ثواب، صلاۃ حاجہ، صلاۃ توبہ، صلاۃ شکرانہ، تو دو نوافل میں اگر یہ تینوں نیتیں کر لیں تو کیا اس طرح سے نماز نوافل ادا ہو جائیں گے؟ جزاک اللہ خیرا،
جی ہاں ہو جائیں گے، دو نفل پڑھیں تو اس میں جتنی بھی نیتیں شامل کرنا وہ اس کا محل و موقع ہو تو وہ شامل کی جا سکتی ہیں، نفل میں دوسری نمازوں کی نیت شامل ہو سکتی ہے، ثواب بڑھ جائے گا،
اگر ہم اس کو اس مثال کے ساتھ حضور بیان کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک شخص کو تہجد کی توفیق ملی ہے تو وہ تہجد کے ساتھ ساتھ تہجد کے دو نفل کے اندر شکرانے کے دو نفل، توبہ کے دو،
کس چیز کا شکرانہ،
مطلب کوئی بھی ایسا اگر اس کے ذہن میں ہے کہ میں فلاں چیز کا شکرانہ ادا کروں،
مدینے کا ویزا لگ گیا، ہے نا, اب تہجد کے لیے اٹھے تو مدینے کی وجہ کے شکرانے کی بھی نیت کر لیں.
تو
بیٹا ہوا
اس طرح کوئی
بھی خوشی کا اس کو ہوا موقع, تو کسی نے تحفہ دیا تو دل خوش ہو گیا,
خوشی ہوتی, راحت ہوتی ہے.
دو چار پانچ ہزار کسی نے دے دیے تو مزہ آیا نا شکرانے میں, اس کی بھی ہو سکتی ہے نیت.
تو یوں دو چار سات نفلیں, نفل میں دو چار اس طرح کی نیتیں,
دو چار بھی کر سکتے ہیں, دو اور چار بھی کر سکتے ہیں, ڈبل چار بھی کر سکتے ہیں, جو جتنی نیتیں بنتی ہوں کر سکتے ہیں.
مکہ مدینہ.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
سکھر سے بھی اعلان ہو چکا ہے کہ کراچی, سکھر سے کراچی میلاد ایکسپریس چلائیں گے
ماشاءاللہ. سکھر میں کچھ جوش بڑھتا جا رہا ہے.
جی عرفات رضا بیٹھے ہیں وہاں پر.
کیا بات ہے ماشاءاللہ الکریم. اعتکاف میں بھی ان کا کچھ آیا تھا اسکرین پہ, کچھ سنا تھا, اچھا کارکردگی, امام سب نے باندھے ہوئے تھے.
جی جی
کہ اب انہوں نے امام باندھ لیا اعتکاف میں, اللہ اگر استقامت ملے, جوش میں باندھ لیتے ہیں مگر استقامت بڑی چیز ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص دے دیتا ہے کہ چلو اتنے امامے میں دیتا ہوں ان کو باندھ لو, تو یہ میں نے تو خیر بہت باندھے ہیں لیکن بس باندھے ہی ہیں, باندھا ہوا پھر کہاں گیا, تلاش جاری ہے بعض اوقات, اکثر اوقات. تو یوں دینے کے بجائے کہ یہ ان کو ہم بانٹے ہیں سمجھے, اس کے بجائے ان کو خریدنے پر ابھارا جائے کہ اپنی جیب سے لوگ نفس پر بار پڑے گا, ثواب بھی زیادہ ملے گا, باندھنے کا ذہن بھی ملے گا کہ میں نے کتنا خرچہ کیا ہے, باندھوں تو صحیح, تمہارا مال مفت لے بیرحم والی صورت ہے. فف ہم بس سمجھو اور غور کرو, پیسے بہت ہیں امام کے تو ٹھیک ہے, معتکفین میں ایک دیکھ کھلا دو کھانے کی, تو اس کی ضرورت ہوتی ہے سمجھے, بھلے جہاں بھی اعتکاف ہو رہا وہاں کھلا دو. ایک مثال دی, یا اور کچھ مسجد میں حصہ لے لو تعمیر میں, یا جو بھی اور دینی کام بہت ہیں جس میں پیسے کی حاجت ہوتی ہے. وہ امام میں بانٹنا جو ہے نا, یہ میں نے یہ بہت اس کو دیکھا, کتابیں رسالے بانٹتے ہیں ہم لوگ صحیح ہے لیکن سب پڑھتے نہیں ہوں گے, جو خریدے گا نا کچھ نہ کچھ کھول کے دیکھے گا, کچھ تو کرے گا کہ اتنے پیسے گئے, تو یار یہ پڑھنا اس کو, اب خریدے گا وہ جس کو پڑھنا ہوگا, اور مفت ملے گا تو ہاتھ بڑھا کے لے لینا ہے, چوم کے رکھ دینا ہے یا کسی اور کو دے دینا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب کتنے مسلح لوگ لے آتے ہیں, ان پر رحم آتا ہے, مدینے سے اے مسلح اتنے قیمتی قیمتی مسلح لاتے ہیں, یار یہ مسلح پر نمازیں کون اور کتنے پڑھنے والے, اور دیتے بھی ہم جیسے ان کو کیا کرے, کیوں مجھے پھر وہ ایک یعنی یہ تجربات بھی ہیں, جب میں مسجد مسجد جا کر بیان کرتا تھا نا, تو جتنے مسلح ان کے پاس ہوتے ہیں نا مسجد کو بھی لوگ دیتے ہیں, مدینہ کا مسلح, اس مسلح کے تھپے بازو کو میرے لیے بھی چھا دیتے تھے, اب میں کروں کیا, اب پیشانی لگے کیسے زمین پر, تو تھپے لگاتے تھے پھر بازو کا, تو میں یوں کر کے لوٹ دیتا تھا زمین پر سجدہ کروں, تو میرا تو چلو چلا, اور کوئی کرے تو یہ لڑائی کریں یہ کیا کر رہے ہو. تو بہرحال یہ کہ مسجد کو مسلح دینے کی, اس مسجد کو دیا جائے جس کو واقعی حاجت بھی امام صاحب کے لیے مسلح نہ ہو, اور ایسی کوئی مسجد ہوتی نہیں ہے جس میں امام صاحب کے مسلح کی ترکیب نہ ہو محراب میں. تو یوں مسلح بہت بانٹتے ہیں لا کے, قیمتی قیمتی مسلح, بعض اوقات یوں ہوتا کہ یار یہ قیمتی مسلح, اتنا قیمتی مسلح مجھے دے دیا, میں نے اس کی قدر کرنی نہیں ہے. خیر اب تو میں مسلح پر نماز پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہوں, آتا پھر بھی ہے یہ بتا دوں مسلح, جب یہ پڑھنے والا بن جائے گا تو شاید ہمارا مسلح بھی چھا دے گا. تو کیا بانٹنا ہے, کس کو کیا تحفہ دینا ہے, اس کا شعور ہونا چاہیے. مجھے مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں, اچھا اب اللہ کے بندوں میں کئی بار کبھی کبھی اظہار کرتا ہوں کہ میں میٹھی چیزیں کھانے سے بچتا ہوں, کم کھاتا ہوں, بہت کم. اچھا اور جو باہر کی چیز مجھے کھانے کی بھیجے تو وہ مجھے نہیں کھانی چاہیے, کہ کوئی بھی پوائزن دے سکتا ہے, نقصان دے سکتا ہے. آپ مطلب دودھ میں دھلے ہوئے ہیں لیکن آپ نے بھیجا تو ان کے ہاتھ, اس نے ان کے ہاتھ بھیجا, تو یہ کس ہاتھ سے گزر کر مجھ تک پہنچے گا, تھرو میرے پاس نہیں آئے گا, تو کس نے, اللہ نہ کرے کوئی سازش کر دی کچھ ڈال دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ بقی یہاں کراچی میں بقی بھی تو نہیں ملتی نا، کیا کریں؟ تو اس لیے کھانے پینے کی چیزیں ہمیں نہیں دی جاتی ہیں، مٹھائی کے ڈبے مولاناؤں کو نہیں دیتے، یہ شوگر اتنا بڑھ گیا ہے کہ مطلب جس کی 1/3 کی تو بتاتے ہیں، کوئی ہاف بتاتے ہیں پاکستان میں کہ آدھ دو ہاتھ شوگر یا 1/3 کو شوگر ہے، تو بعضوں کا ڈکلیئر ہوتا ہے، بعضوں کا ڈکلیئر جب ہوتا ہے تو دیر ہو چکی ہوتی ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ چیز وہ دے جو دینی ہی ہے تو کام آئے، جیسے امام صاحب کو بچوں کی دوا لینی ہے، تنخواہ ابھی دیر ہے ملنے میں، بچہ بیمار ہو گیا ہے، اب آپ نے مٹھائی کا ڈبہ لا کے دیا، مصلی دیا، خوبصورت قیمتی میں قیمتی تسبیح دی، کیا یہ دے کر امام صاحب کو بچے کی دوا مل جائے گی؟ بچے کی امی بیمار ہے اس کی دوا مل جائے گی؟ دوسرے بچے کی آمد آمد ہے، کیا ہاسپٹل کا خرچہ نکل آئے گا اس میں؟ بیچے گا تو آپ بھی برا بھلا بولو گے کہ لے یہ تو بیچ کے کھا گیا، تو یہ کرے کیا امام آپ کی ان چیزوں کو؟ روکڑا روکڑا جو ہوتا نا، پیسوں بولے چھ، امام کو، خطیب کو، علماء کو نذرانہ دیں، میرا مشورہ ہے، واللہ مجھے بالکل نہ دیں، میں نہیں مانگتا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے نہیں چاہیے آپ کے پیسے، آپ کو مبارک، میں مطلب اس طبقے کو مطلب جن کا مجھے پتا ہوتا ہے بعضوں کا ان کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں، ان کو آپ کی مٹھائیاں کام نہیں آتی ہوں گی، رقم دو نا، مٹھائی لینی ہوئی تو لے لیں گے خود ہی، آپ نے 2 کلو کا دیا اس کو ضرورت ہوگی امام صاحب کو، 1/2 کلو کی 1.5 کلو تو پھر بچ جائے گا نا اس سے، اگر لینا یہ مٹھائی دو تو یہ بالکل، یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کس کو کیا دینا چاہیے اس کا بھی تھوڑا خیال رکھیں، اب مٹھائی آئے گی تو کسی کو میں بھی مٹھائی بھیجوں گا تو بولے گا دیکھو یہ منع کرتا تھا کہ مٹھائی نہیں دو نا، میرے کو تو مٹھائی بھیجی، اب میں کیا کروں، اس کو پھینک بھی تو نہیں سکتا نا، کسی کو تو دینی ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ کس کو کیا دینا، اگر خرید کر دینا ہے کوئی چیز تو اس کو دیکھو کہ اس کو کیا چیز کام آئے گی، مٹھائی کام نہیں آئے گی، آپ نے اور طرح طرح کے پھل فروٹ دیا، اب اس کو بیچارے کو کھٹے میٹھے کی پرہیزیاں چل رہی تھی، کچھ کا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے مطلب ایسی چیزیں دینے سے پہلے سوچ لے یا کسی طرح معلوم کر لے، پوچھ لے اس کو کیا دینا ہے، گھر میں اناج نہیں ہے، راشن نہیں ہے، سر یہ مانگتے نہیں سفید پوش ہوتے ہیں، اور آپ نے مطلب اپنے طور پر پھلوں کا ٹوکرا دے دیا، اتنے بڑے بڑے گفٹ پیک 1000 روپے کے آتے ہیں وہ دے دیا، یہ کرے گا کیا اس کو؟ تو راشن چاہیے، بچے بوٹی مانگ رہے ہیں، یا آلو کے مسئلے ہیں تو بوٹی کہاں سے کھلائے گا، بوٹی بہت مہنگی ہے، فیضان مدینہ میں اتکا میں مل رہی ہے آپ کو بوٹی، یہ لوگوں کے چدے سے مل رہی ہے، حقیقت بوٹی بہت مہنگی ہو گئی ہے ان دنوں خاص کر کے، تو ایسی چیز مطلب ہاں چلو گوشت اگر ان کو دے دیا تو کام آ جائے گا، یہ سمجھ میں آتا ہے، گوشت یہ پکا کے کھا لیں گے، مچھلی یہ نہ دے، مچھلی سب نہیں کھا رہے آج کل، کوئی کھاتا کوئی نہیں کھاتا، سبزی نہیں کھاتے، یہ گوشت سب کھاتے ہیں، سمجھے، تو یہ جیسے دے دیا، دینا یہ کوئی چیز دینی ہے، رقم نہیں دینی، دی بیسٹ رقم سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مولانا جو بھی چاہیں گے یہ خرید فرما لیں گے، لیکن میں واللہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، آپ کو مبارک، سمجھے، مجھے جب بھی دینے کی نیت ہو تو آپ فیضان مدینہ کے چندے کی پیٹی میں ڈال دیا کریں، میرے ہاتھ میں دیں گے مجھے ہرس ہوگی کہ میں رکھوں اس کو سنبھال کے، مجھے نہیں نہیں کیوں دیتے، کوئی قدر دان اس کو دے میں نہ قدرا ہوں، سمجھے، آپ فیضان مدینہ کی پیٹی میں صندوق میں ڈال دیں، میرے ماں باپ کے حصہ ثواب کی نیت کر لیں تو اور فائدہ ہو جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اپنے ماں باپ کی بھی نیت کر لیں، میرے حصہ ثواب کی بھی نیت کر لیں، اچھا مجھے اطلاع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کریں نو پرابلم، ڈال دیں اس میں، مجھے تحائف تحفے نہ دیا کریں، مطلب مجھے درشی پڑھ کے عیسیٰ علیہ السلام کر دیا کریں، قافلوں میں سفر کر کے عیسیٰ علیہ السلام کریں، نیکی کی دعوت عام کر کے عیسیٰ علیہ السلام کریں، جامعات المدینہ میں داخلہ لے کر اس داخلے کے ثواب مجھے ایصال کر دیں، حفظ قرآن کے لیے داخلہ لے کر مدرسۃ المدینہ میں اس کا ثواب مجھے ایصال کر دیں، میں امیر آدمی ہوں، مالدار آدمی ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ تو اب میں نے اپنے آپ کو مالدار انوانو کروں، مالدار ویسے دنیاوی اعتبار سے پیسے جمع کرنے کا جذبہ اپنے اندر ہے نہیں خاص، ورنہ میں پسند یہ کرتا ہوں مجھ پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، میرے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ اس پر سال گزرے اور زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر پوچھا اتنے پیسے کہاں سے آئے، بہت پیسے ہیں میرے، پیٹ بھر جاتا ہے تو پیسے تو ہوں گے تو بھرے گا، تن ڈھک جاتا ہے۔ سمجھے، سر چھپانے کے لیے مکان ہے، لیکن مکان بھی میرا نہیں ہے، یہ موبائل یہ بھی میرا نہیں ہے، ہاں میری ملک میں ہی نہیں ہے، نہ موبائل میری ملک میں ہے نہ گھر میری ملک میں ہے۔ میرے بیٹے کو اللہ سلامت رکھے، وہ بھی خدمت کرتا ہے تو دے دیتا ہے مجھے پیسے مہینے مہینے کے، تو ویسے کوئی تکلیف نہیں ہے کھانے پینے کی، نہ بھی دے تو اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، آپ دین کے کام میں لگ جاؤ، دعوت اسلامی کی خدمت میں لگ جاؤ، سنتوں کی دھوم مچا دو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرے سامنے کچھ گٹھڑیاں کچھ پوٹلیاں رکھی ہوئی ہیں، اور میرے بیک گراؤنڈ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کپڑے لٹک رہے ہیں، تو میں آج موجود ہوں دھوبی گھاٹ میں، اور آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ کپڑے دھونے کا کام شروع کر لیا ہے کیا، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اصل میں یہ آنے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے، آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، اس کا مطلب کیا ہے، تو دھوبی سے ہی بات کرتے ہیں۔ آئیے، آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا،
جی،
دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، سنا ہے
جی؟ اچھا،
اب مجھے یہ بتائیے یہ کتا رکھتے کیوں ہیں، کیا گھر کی دیکھ بھال کے لیے یا دھوبی گھاٹ کی دیکھ بھال کے لیے؟
دھوبی گھاٹ کی بھی، گاڑی کھڑی ہوتی ہے، گاڑی سے کپڑا کوئی اٹھا کے لے جائے، اس وجہ سے وہ رکھتے تھے، تو پھر وہ گھر پہ جاتا ہے تو گھر پہ ہوتا ہے، گھاٹ پہ آتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، کبھی گھر گھاٹ پہ ہوتا ہے، کبھی گھر پہ ہوتا ہے،
مطلب جب گھر پہ جاتا ہے تو گھاٹ کا نہیں ہوتا، اور جب گھاٹ پہ آتا ہے تو گھر کا نہیں ہوتا۔ گھاٹ پہ کتا لاتے ہوں گے تو اس میں کپڑے دھوتے ہوں گے تو کتے کو بھی نہلا دیتے ہوں گے؟ نہیں، کتوں میں بھی دو کیٹیگری ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے پالتو، جیسے جس میں دھوبی کا کتا وہ پالتو ہی ہوگا، ظاہر ہے پالے گا، جب بھی گھر لے جائے گا یہاں لائے گا، لیکن ہے نا ایک ہوتا ہے فالتو، پالتو کتے ہوتے ہیں نا
جی،
تو اس کو کوئی مارتا نہیں ہے کیونکہ اس کا مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور فالتو کتے ہوتے ہیں نا جو ایسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، اس کو لوگ مارتے بھی ہیں،
مارتے بھی
نہیں،
مارنا نہیں چاہیے، ویسے کھلاتے بھی ہیں تو مارتے بھی،
جو مالک سے جڑ کے رہتا ہے نا چاہے وہ انسان ہو یا کتا ہو تو اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے، اور جو مالک سے ہٹ گیا نا تو اس کو وہ پھر فالتو بھی ہو جاتا ہے اور آوارہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کو پھر مار بھی پڑتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو محاورہ ہے نا یہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا نہیں، بلکہ یہ محاورہ ہے دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب کتے کے بارے میں تو پتہ ہی ہے، لیکن کتا جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں، وہ جس سے کپڑے کوٹتے ہیں نا دھونے کے لیے، گجراتی میں تو ہم دھوکا کہتے ہیں اور اردو میں شاید دھکا اور کتا وغیرہ کہتے ہوں گے، تو پلیز شیخ اب محاورے کا مطلب سمجھانا اور آپ ہی بتانا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
آپ نے مطلب تو بتا دیا نا، کتا دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، نہیں اس کا جو ڈنڈا جس سے کپڑے کوٹتے ہیں یا کوٹتے تھے، اب تو مشینیں آ گئی ہیں، مشینوں میں یہ لوگ دھو رہے ہوتے ہیں، لیکن الفاظ میں کتا سلامت ہے ابھی۔ گھاٹ اصل کنارے کو بولتے ہیں نا، گھاٹ، گھاٹ کے لفظی معنی کنارہ، دھوبی کا کتا نہ گھاٹ کا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اب اس سے کیا مراد ہے یہ تو مجھے پتا نہیں ہے۔ اچھا، دھتکارا وہ شخص جو ہوتا ہے آوارا، جس کو کوئی نہ پوچھے، تو وہ مطلب یہ کہ دھوبی کا کتا ہے، یہ کتا بھی ہوگا جب انہوں نے بولا شہزاد بھائی نے، تو
کتکا نہیں، جو ویسے تو عام طور پہ وہی کتا ہی مراد لیا گیا ہے، لیکن بعضوں نے کہا کہ کوئی کتکا کا لفظ تھا یہ پہلے، اس سے یہ کتا بن گیا،
پہلے کتکا. اچھا دھوبی کا کتکا،
بعض
گھر کا نہ گھاٹ کا، تو یعنی یہ محاورہ بھی مطلب ہے کہ کتا لفظ. اچھا دھوبی کا کتا، تو ہر دھوبی کتا رکھتا تو نہیں ہوگا، دھوبی گھاٹ میں بھی کتا رکھتے ہیں، آج مجھے پہلی بار پتا چلا، ہاں میں نے پہلی بار دیکھا، تو یہ بھی یہ رکھ، یہ تو خیر فوٹو تو اٹھائی لیتے ہوں گے نیٹ سے، وہاں اس دھوبی گھاٹ میں کتا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی مطلب اب اللہ ہی بہتر جانے. اور کتا ہی حفاظت کرے یہ ضروری نہیں ہے، گاڑی میں سے کوئی کپڑے، بھاگتی گاڑی میں سے تو کپڑے کوئی چرا نہیں سکتا، یہ پوٹلیاں کی بندی ہوتی ہیں، بند گاڑیاں آتی ہیں، جب کرنسی بھی ادھر سے ادھر منتقل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کتا نہیں دوڑ رہا ہوتا، تو یوں کپڑے کی حفاظت کے لیے کتا یہاں ضروری تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ضروری ہو، لیکن ہو سکتا ہے کسی دور میں رکھتے ہوں یا بھی رکھتے ہوں، اللہ بہتر جانے. تو بارہ لے کے میرے لیے یہ نئی باتیں تھی، سیکھنے کو ملا. ہاں یہ اب تک یہی سنا تھا، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہاں حسن آ جاؤ.
ایک کتا ہوتا ہے ایسا حضور کہ جو ساتھ چلتا ہے، یہ جو بعض گاؤں دیہاتوں میں گاڑیوں پر، بیل گاڑیوں پر مال ڈال کر یہ عموماً لے کے جاتے ہیں تو ساتھ ایک کتا چلاتے ہیں، یہ باقاعدہ کتابوں میں میں نے پڑھا ہے. اور وہ کتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کہیں مال اتار دیا یا کوئی وقفہ ہے یا کوئی ایسا ہو نا، تو وہ بیل بھی آرام کر رہا ہوتا ہے تو وہ مالک بھی آرام کر رہا ہوتا ہے تو مال ہوتا ہے تو کتا اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے تاکہ یہ کوئی لوٹ کر نہ چلا جائے. ایک تو یہ کتا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک یہ پورا ہے کہ اس کے ساتھ ایک حکایت یہ بیان ہوئی ہے سمجھانے کے لیے. تو ایسا ہی کتا ساتھ چلتا تھا، اب اس کتے کو یہ خوش فہمی ہو گئی کہ یہ جو گاڑی جا رہی ہے نا، یہ مطلب کہ میرا جو مالک ہے یہ خود بھی کھاتا ہے اور بیل کو بھی کھلاتا ہے اور آرام بھی کرتا ہے، میرے کو تو کوئی ایسے کوئی کرتا نہیں ہے، حالانکہ سارا تو بوجھ میں اٹھاتا ہوں کیونکہ وہ گاڑی کے نیچے چل رہا ہوتا ہے، تو گاڑی کے نیچے چل رہا ہوتا ہے سمجھو، سب کچھ کم ہی کرتا ہوں. تو ایک دن اس نے کہا کہ میں چلوں گا ہی نہیں نا، تو وہ چلا ہی نہیں، اس مالک جو تھا وہ گاڑی لے کے نکل گیا. تھوڑی دیر کے بعد سائے کی جگہ وہ دھوپ آنے لگی تو دیکھا تو پھر اس کی خوشبو میں دور ہوئی کہ میں نہیں چلا تھا، یہ میرے کو چلایا جا رہا تھا اور میں وہی ہوں جو میری اوقات تھی، میں اپنی اوقات بھول گیا تھا، اصل تو میرا کام صرف یہی تھا جو میرا کام تھا، باقی میں سمجھتا تھا کہ سارا بوجھ میں نے اٹھایا ہوا ہے. تو یہ ان کے لیے تھا جن کو لگتا ہے کہ یہ سارا بوجھ میں نے اٹھایا ہوا ہے، سارے کام میں کر رہا ہوتا ہوں اور باقی تو سب ایسے ہی ہیں. تو کام ٹیم ورک کے ذریعے ہوتا ہے، سب مل کر کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کا کام تقسیم ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے، اس کا کام یہ ہے، اس کا کام یہ ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارے کام میں کرتا ہوں باقی کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ سمجھانے کے لیے بڑی مثال بیان
کی. جی جیسے میں نے بھی تو کہا نا کہ مدنی چینل والے سب لوگ مجھے ہی بولتے کہ آپ نے میں کہاں اکیلا کرتا ہوں، میں تو مطلب یہ کہ ساتھ ساتھ ہوں لیکن کر تو سارے سائیں بھائی رہے نا مل جل کے، ہماری شورا کر رہی ہے، ذمہ دار سائیں بھائی کر رہی ہے، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، چندے کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، سمجھ کام ان کا نام میرا ہو گیا.
حضور آپ میں آپ قرض کرتا ہوں اس کو، میں وہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں آپ کی ان چیزوں کو وہ کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ جو کرتے ہیں نا، یہ اس کو میں ناظرین سے عرض کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ. کہ جب کوئی کام ہوتا ہے نا تو قیادت کا یہ قیادت کی خوبی اور قیادت کے اس میں شامل ہے، جو طریقے میں شامل ہے کہ قیادت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کام ہو نا تو قیادت اپنے اوپر کریڈٹ لینے نہیں لیتی، قیادت ہمیشہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی طرف کریڈٹ بڑھاتی ہے کہ یہ کر رہے ہیں، اور اسی کو قیادت کہتے ہیں، اسی کو لیڈرشپ کہتے ہیں. جو ہمیں چند دنوں سے ملے سے فرمائے رہے تو میں بولنا چاہتا تھا لیکن میں نے تو بولا نہیں، مگر یہی ہے. اور یہ اس میں تمام اہم کام کرنے والوں کے لیے درس ہوتا ہے کہ وہ، حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ امیر سنت کی کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی سے کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، تقریباً نگران و ذمہ داروں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے تربیت ہوتی ہے کہ ہم اب کس طرح اپنے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ سب مل کر دعوت اسلامی کو لے کر آگے بڑھتے رہیں۔
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد، ماشاءاللہ۔
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم غصہ نہ کرو۔
In the blessed hadith, the encouragement has been given to spend in the month of Ramadan. The question to Amir Ahl Sunnat is, how can we act upon this hadith? And furthermore, kindly state, what is meant by spending in Ramadan?
حدیث پاک میں ماہ رمضان میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ امیرہ اہل سنت سے سوال ہے کہ ہم اس حدیث پر عمل کیسے کریں، اور نیز یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ رمضان میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے۔
فیضان رمضان، مکتبۃ المدینہ، کتاب پیج نمبر 35۔ حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔
صحرا جہاں ہر جگہ ریت ہی ریت ہے، دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں، یوں سمجھیے جیسے یہ ریت کا سمندر ہو، اور نہ کوئی سایہ ہے کہ دھوپ سے بچا جا سکے۔ ریگستان میں پانی کی کمی کی وجہ سے کوئی بڑا درخت نہیں ہوتا، البتہ یہاں ببول کے کانٹے دار درخت اور جھاڑیاں ضرور ہوتی ہیں جن کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، نہ کوئی پھل نہ پتے، بس کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ ریگستان میں جب مٹی یا ہوا کا طوفان آتا ہے تو سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ ریگستان میں اگر کوئی بھٹک جائے تو اس کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
پیارے امیر اہل سنت، مجھے اونٹ کے بارے میں کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ جب صحرا میں اچانک ریت کا طوفان آتا ہے تو اونٹ اپنی آنکھیں کیسے بچاتا ہے؟ صحرا میں تو کہیں سایہ بھی نہیں ہوتا، پھر اونٹ اتنی سخت دھوپ میں خود کو زندہ کیسے رکھتا ہے؟ اور یہاں پانی بھی بہت کم ہوتا ہے، تو اونٹ اتنے دنوں تک بغیر پانی کے کیسے زندہ رہتا ہے؟ جب آس پاس درخت اور سبزہ بھی نہیں ہوتا تو اونٹ آخر کھاتا کیا ہے؟ اور ایک بات مجھے بہت حیران کرتی ہے، اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے جبکہ ہمارے پاؤں تو ریت میں دھس جاتے ہیں، تو اونٹ آرام سے ریت پر کیسے چل لیتا ہے؟ برائے مہربانی مجھے یہ سب باتیں سمجھا دیجئے۔
ماشاء اللہ، اونٹ کو ریگستان کا جہاز بولتے ہیں، رن نو وہان گجراتی بولتے ہیں، اونٹ یا ریگستان کا جہاز، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس میں اور بھی عجیب باتیں ہیں کہ اونٹ جو ہے یہ اس کے پیٹ میں ایک تھیلی ہے، جب اس کو پانی مل جاتا ہے تو اس میں تھیلی میں اس پانی اس کو اسٹور کر لیتا ہے، یہ بھر لیتا ہے۔ پھر ریگستان میں اور اسی بیابان میں جب پانی نہیں ملتا تو اسی سے یہ پانی حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ پانی نہیں ملتا اور جان پر بنے یا بہت ضرورت پڑے تو اونٹ والے جو ہوتے ہیں وہ اس کو ذبح کر کے اس تھیلی کا پانی استعمال کرتے ہیں، کہ وہ پانی جو ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، یہ پیتے ہیں لوگ۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک یہ اس میں عجیب مطلب چیز ہے اونٹ میں، اور یہ ریت میں نہ یہ دھستا ہے، جیسے کہ وہ دھول اڑتی ہے ہوا چلتی ہے، تو یہ آپ نے اس میں دیکھا وہ اسکرین پر تصویر کہ وہ اپنے پپوٹوں سے آنکھ کے وہ ریت سے خود کو بچا رہا تھا، کانٹے کھاتا ہے، یہ کانٹا کھاتا بھی دکھایا گیا کہ سبزیاں ہریالیاں اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ سوکھے کانٹے بھی کھا لیتا ہے، اس کے بس اللہ پاک نے یہ نظام اس کا رکھا ہے۔ اور جانور جو ہیں وہ زینت کے لیے پانے جاتے ہیں، یا کھیتی باڑی کے لیے، یا بوجھ لادنے یا سواری کے لیے، یا دودھ یا گوشت کے لیے، اونٹ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ ریت کا جہاز ہے اور یہ کانٹے اور معمولی چیزوں کو کھا کر گزارا کر لیتا ہے، اور بس، اور 10-15 دن بغیر کھانے پانی کے نکال لیتا ہے. اونٹ میں اطاعت یعنی فرما برداری اور عشق کمال درجے کا ہے. چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے اور ہدی کے اشعار سن کر ایسی مستی میں آتا ہے کہ طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر بہت زیادہ راستہ طے کر لیتا ہے. یہ ہدی ایک مطلب یہ نغمے ہوتے ہیں اس کے, ہدی اور ہدی خواں بولتے ہوئے نغمے. تو یہ جو اونٹ کے ساربان ہوتے ہیں, اونٹ چلانے والے, اور یہ لوگ کوئی مخصوص ایسے اپنے راگ میں یہ بولتے ہیں کچھ ترنم میں, تو جس سے وہ اشعار پڑھتے ہیں تو اس سے اونٹ کو تان چڑھتا ہے, مستی آتی ہے. اور پھر یہ کہ وہ زیادہ بوجھ لے کر بھی زیادہ راستہ طے کر جاتا ہے اس میں مست ہو کر. واللہ تعالی اعلم و رسول ہو اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام نبی دتاری ہے, میرا تعلق حیدرآباد سے ہے. میں امیر علیہ سنت کی ترغیب پر یہ جو مدنی خاکہ ہے حمزہ والا, یہ اسپانسر کرنا چاہتا ہوں اپنے والد محترم کے سالے ثواب کے لیے. امیر علیہ سنت جو ہیں وہ میری اور میرے والدین اور میری پوری فیملی کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں. اس کی کاسٹ بھی بتا دیں مجھے.
ماشاء اللہ, بڑی اچھی نیت کی ہے. ابھی تک تو اس کا کوئی طے نہیں ہے اور شرعی رہنمائی بھی پتہ نہیں لی ہے نہیں لی کہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, اور کیا خرچہ آتا ہے اس کی. یہ ہماری مطلب مجلس ہے حاجی عمران اگر ہوں گے تو.
جی میں پروسیس میں انشاءاللہ, جیسے ہی ہمارے پاس پورا پر تیاری ہو جائے گی تو انشاءاللہ اناؤنس کریں گے.
ماشاءاللہ, بارش کا پہلا قطرہ
صد کرو مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ,
اللہ آپ کو برکت دے. نیت کا ثواب مل جائے گا آپ کو, نیت کا ثواب, وہ خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا, وہ جب کر لیں گے خرچ تب ملے گا, یا ابھی نیت کا ثواب ملے گا. ماشاءاللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہوگا نا, جیسا خاکہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے خاکہ کوئی بڑا ہوتا ہے, اس پہ بھی خرچ کا کوئی فرق پڑتا ہوگا. بہرحال اے آئی نے بڑا کام آسان کر دیا ہے اس طرح کے کام جو ہیں. اب واحد کام بھی لوگ لیتے ہی ہیں, اس سے ظاہر لیتے ہی ہوں گے بلکہ زیادہ لیتے ہوں گے, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی بھی ان سے جائز نفع اٹھا رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ادھر آ کے میرے 50-55 سال کی زندگی میں ایسا رمضان پہلے نہیں آیا ہے جو اب یہ جو رمضان آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اسلامی بھائیوں کی محنت سے یہاں بہت اچھا ماحول ملا ہے.
میں لاہور سے اسلام آباد جی 11 مرکز فضان مدینہ میں آیا ہوں اعتکاف میں. وہاں میری والدہ اور میرے والد صاحب جنہوں نے میرا بہت ساتھ دیا یہاں آنے میں, یہاں مجھے کئی سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ملا. حالانکہ میں پہلے کئی مسجدوں میں اعتکاف بیٹھا ہوں, 3 سے 4 سال میں اعتکاف بیٹھتا رہا ہوں. تو اس سال جب میں اعتکاف یہاں پہ فضان مدینہ میں بیٹھا ہوں تو مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. یہاں سے جب اعتکاف کر کے انسان جاتا ہے تو اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے.
میرا تعلق ضلع جھنگ پنجاب سے ہے اور میں پہلی دفعہ فیضان مدینہ اسلام آباد پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. تو الحمدللہ یہاں پر بہت اعلیٰ ماحول ہے, بہت علمی ماحول ہے اور یہاں بہت سیکھنے کو مل رہا ہے. پھر خاص کر مدنی مذاکرہ جب دیکھتے ہیں تو وہاں علم کی بہاریں ہوتی ہیں, تو یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے اور یہاں پر سب جو لوگ ہیں, نگران ہیں اور معلم ہیں, وہ بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں, بہت اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں اور جو جدول بنایا ہوا ہے بہت اچھا ہے, لوگ بہت مطمئن ہیں.
پہلے کئی چیزوں کا علم نہیں تھا تو اعتکاف کی برکت سے الحمدللہ عزوجل سنتیں سیکھنے کو ملیں.
رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں الحمدللہ فیضان مدینہ میرپور کشمیر میں 1 ماہ کے اعتکاف کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. رمضان المبارک تو ویسے بھی برکتیں لٹانے کا مہینہ ہے, اور اگر اس مبارک مہینے میں دعوت اسلامی کا سنت و برا ماحول میسر آ جائے تو پھر تو کیا ہی بات۔ اسی ماحول کی برکت سے امامہ سے جانے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کی نیت ہے۔
یہاں آنے کی وجہ یہ بنی، ویسے تو اس سے پہلے اپنی علاقائی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، مگر وہاں پر وہ ماحول میسر نہیں تھا۔ ایک ایسے ماحول کی تلاش تھی جہاں عبادات کے ساتھ فرائض علوم سکھائے جاتے ہوں۔ تو ایک اسلامی بھائی نے اضافت اسلامی کے تحت اعتکاف کرنے کی دعوت پیش کی۔ الحمدللہ جس طرح کے ماحول کی تلاش تھی اور جیسا ماحول انہوں نے بتایا، یہاں آ کے ویسا ہی ماحول پائے، کیونکہ یہاں عبادات کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ جو یہ تاثرات مدری چینل پر سن رہے ہیں وہ بھی آ جائیں اب اعتکاف میں، ورنہ کم از کم آخری 10 دن کے لیے تو ہمت کر ہی لیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
عمران عطاری عرض کر رہا ہوں، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اس شعر کی وضاحت فرما دیجئے۔ دیکھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں۔
شاید اس سے مراد مرحوم نیازی صاحب کا، عبدالستار نیازی، ان کی مراد یہ ہو کہ دیکھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے ایسا غریب آدمی مدینہ شریف کیسے جائے، پھر کوئی اسباب ہو گئے چلے گئے تو ہمارا اور مطلب عقیدہ پختہ ہو جائے گا کہ سرکار کرم تو کرتے ہیں، کہ انہوں نے ہم پر کرم کیا اور مدینہ شریف کی حاضری کے اسباب ہمارے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے یہ مراد ہو، یا یہ مراد ہو کہ جب مطلب یہ کہ ہم یوں تو یہ کرم نوازی تو ہر جگہ ہے، لیکن مدینہ شریف میں تو خصوصی کرم نوازیاں ہوں گی، تو ہم بھی جا کر وہاں ان کی کرم نوازیوں سے مزید فیض یاب ہوں گے۔ اب اللہ عالم ان کا جو بھی معافی ضمیر ہو، یہ دو باتیں برجستہ سمجھ میں آئیں تو عرض کی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اچھا سر جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں نے نماز تراویح نہیں پڑھی تو کیا مجھے دوبارہ پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی یا اس کی قضا نہیں ہے تراویح کی؟
تراویح کی قضا نہیں ہے، اس کا وقت عشاء کا وقت شروع ہونے سے، عشاء کے فرض پڑھ کے جیسے وقت شروع ہوا، تو ابھی کہ صبح صادق سحری کا وقت ختم ہونے تک اس کا وقت ہے، مسجد کی جماعت نکل گئی تو یہ قضا نہیں ہوئی، بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ساری رات میں، جب بھی پڑھ لیں ادا ہی ادا ہے۔ ہاں صبح صادق ہو گئی، فجر کا وقت آ گیا جیسے، تو اب یہ کہ نہیں پڑھ سکتے، یعنی اب اس کے وہ قضا نہیں ہے نا، اس کی وہ ٹائم نکل گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یا سیدی، آپ کے بارگاہ میں عرض ہے کہ جو قرآن پاک کے خلاف ہوتے ہیں ان کو دھو کر ان کا پانی پودوں میں ڈالنا کیسا ہے؟ کیا یہ گرمی میں شمار تو نہیں ہوگا؟ جزاک اللہ خیر۔
ہاں یہ پاک صاف، یہ جو دم کیا پانی یا جس طرح کا پاکیزہ پانی ہوتا ہے نا، مقدس پانی، یہ بعض وقت لوگ پودوں میں ڈالتے ہیں۔ اب یہ لوگوں کی یہ اس میں یہ رائج تو ہے، لیکن میری مطلب سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ یہ گملے جو ہوتے ہیں جیسے، تو گملہ عام طور پہ گھروں میں گملے ہوتے ہیں، اس میں بھائی گملے میں ڈال دو پانی، جو اس طرح کا پانی ہوا نا پاکیزہ، تو یہ پانی اصل گملہ جو ہوتا ہے نا عام طور پہ ہمارے یہاں، اس میں گوبر ملی ہوئی ہوتی ہے، کھاد جو ہے نا گوبر، تو اگر وہ گوبر والا ہے تو گوبر تو نہ پاک ہے۔ اس میں پاکیزہ پانی کہ جس کا احترام مقصود ہے، ایسا پانی ڈالنا، یہ تھوڑا مفتی صاحب کچھ فرمائیں اس پہ، ہے نا، یہ تھوڑا سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ کراچی میں زیادہ تر، کراچی میں اور جہاں مطلب اگر ایسی مٹی ہے جیسے کہ وہ اس میں آرٹیفیشل کھاد ڈالی ہے اور کوئی گندگی نہیں ڈالی اس میں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بچت ہو جائے۔ اب آرٹیفیشل کھاد میں کیا کیا ملا ہوا ہے، یہ اس کا فارمولا مجھے نہیں پتا۔
عالم نے اس کو پاک ہی کہا گیا، جو آرٹیفیشل کھاد ہے نا، یہ جو ہوتی ہے کیمیکلی۔
اچھا
جی،
غالباً پاک،
غالباً
غالباً مائنس
مجھے یاد یہی چلے گا۔
ہاں ہو سکتا پاک ہو، یا ڈالتے ہوں گے ناپاکیاں، ممکن ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کی حیت بدل جاتی ہوگی، اب جب تک ان کے ماہیت بدل جاتی ہے اس کی، لیکن یہ کہ جب تک کنفرم نہ ہو جائے اپنے، اس کو ناپاک بھی نہیں کہہ سکتے، پاک بھی ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے رونگ نمبر نہ لگ جائے، تو 100% جب تک پتہ نہ ہو مسئلہ کیا عرض کرتے. تو بہرحال یہ کہ جزدان کو دھو کر، جیسے دھویا ضرورت پڑی، اب یہ پانی جو ہے گملے میں مشورہ ہے کہ نہ ڈالیں، دیواروں پر چھڑکتے ہیں اس کو، جو محتاط ہوتے ہیں دیواروں پہ چھڑکا، چھت پر بہا دیا ایسی جگہ پر کہ جہاں مطلب گندگی نہ ہو، ہوا اپنے دامن میں اس کو لے لے گی، سوکھ جائے گا تو ہوا میں ہی جائے گا، پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا، پانی جتنا بھی ہے نا جہاں بھی ہو، کوئی سا بھی پانی ہو، صاف نہ صاف، پاک نہ پاک، سب پانی کا ایک قطرہ بھی جائز نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا، ان مانو اگر کہ یہ ادھر ٹکرا گیا، ادھر چپک گیا، دیوار پہ چپک گیا، تو یہ اڑتا ہے اڑتا ہے اڑتا ہے اڑتا ہے بادلوں میں جاتا ہے، پھر بادل وہ ٹھنڈی جگہوں سے گزرتے ہیں تو یہ پھر برستے ہیں، تو واپس آ جاتا ہے پانی، اس کا سائیکل ہے. خیر لیکن ہم ضائع کریں گے تو ہم گناہگار تو ہوں گے کہ چلو یار بادلوں میں چلا جائے گا تو ضائع کریں، تو اس کی اجازت نہیں ملے گی پانی ضائع کرنے کی. ابھی تو سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں اس طرح کی جو میں نے عرض کیا کہ جو مجھے یاد پڑتا میں نے کہیں پڑھا تھا اس کو، تو یہ اس طرح پانی ایک قطرہ بھی یوں ضائع نہیں ہوتا، ان مانو کر یہ سب بھاپ بن کے اڑتا اڑ آخر بھلے برسوں میں اڑے گا، کبھی تو بادلوں میں پہنچ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا روزے میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں؟
ٹریڈنگ کر سکتے ہیں؟ ٹریڈنگ جیسے اس دن بھی سوال ہوا تھا، تو ویسے تو ٹریڈنگ کاروبار کو بھی بولتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ یہ آن لائن جو کاروبار ہو رہے ہوتے ہیں، بالخصوص شیئر وغیرہ کے کاروبار کے اس طرح کے، تو جواب وہی بنے گا جو جائز طریقے کار کے مطابق ٹریڈنگ ہوگی وہ روزے میں کرنا بھی ٹھیک ہوگا، اور جو ناجائز ہوگی تو وہ روزے میں کرنا یا روزے کے علاوہ کرنا بھی ناجائز ہی ہوگی.
اگر ٹریڈنگ سے مراد آپ کی یہ ہے ساحل کی، ٹریڈنگ سے مراد کاروبار تجارت وغیرہ، تو یہ روزے کی حالت میں بھی حلال کام ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر حرام کام ہے تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، لیکن روزوں میں رمضانوں میں ان چیزوں کی مطلب شدت بڑھ جائے گی گناہ کی، تو اس لیے رمضان میں تو نہیں کرنا ہے، رمضان کے بعد بھی نہیں کرنا ہے روزے پر. بہرحال اگر حرام کرے گا رمضان میں بھی روزے پر، تو روزے پہ نورانیت جو اس کی جاتی رہے گی روزے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شہزاد لاہور سے ان کا تعلق ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اعتکاف میں افطار کے وقت ڈسپوزیبل ہاف لیٹر پانی کی بوتل دی جا رہی ہوتی ہے، اب کچھ افراد عادی چھوڑ دیتے ہیں، اس پانی کا کیا کیا جائے؟ کیا ان کو پودوں میں ڈال سکتے ہیں یا کوئی اور حل ارشاد فرما دیں؟
کہاں دعوتوں کی بات کر رہے ہیں؟
اعتکاف میں
ہمارے یہاں.
جی
نہیں تو یہ تو دوبارہ پینے میں کام تو آئے گا نا،
یہ کہیں پر بھی جہاں بھی اعتکاف ہو رہے ہیں.
یہ منرل واٹر تو ویسے قیمتی پانی ہے، اس کو مطلب ہمارے یہاں منرل واٹر نہیں ہوتا، ہمارے یہاں وہ اس کا وہ سسٹم فلٹر کا سسٹم ہے ہمارے یہاں، تو یہ عالمی مدنی مرکز کی بات کروں فیضان مدینہ میں، تو یہیں اسی سے بھرتے ہیں پانی، تو یہ پانی بہرحال مسلمان نے پیا افطار کیا، اب اس نے چھوڑ دیا یہ تو تبرک ہو گیا نا، اور برکت آئے گی. فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے نقل کیے کہ حدیث میں کہ مومن مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، اور بھی کتابوں میں سور المؤمن شفاؤن کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، تو اب تو یہ اور برکت والا ہو گیا، پھینکنے کی کیا ضرورت ہے، نہ ہمارے یہاں پھینکتے بھی نہیں ہوں گے، ارے تب یہ دوبارہ استعمال ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
نأخذ هذه الفرصة الثمينة لنقدم أو لنخص الشكر في حالتين، أخص الشكر أولا لمؤسس المركز الدعوي وهو شيخنا شيخ محمد الياس عطار القادري الذي قام بخدمة كبيرة لهذه الأمة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها، وأشكره ومع طلابه وزملائه وتلاميذه جميعا لهذه الخدمة العظيمة التي يقومون بها. ونخص الشكر مرة ثانية لقناة المدني بدورها العظيمة التي يقومون بها في نشر الدعوة إلى الله عبر القناة، وما يستفيدون الناس من هذه القناة، وخصوصا بمضي الوقت أو بمضي من الزمن، الآن تصل إلى كم؟ 18 سنة حيث قامت هذه القناة بدورها العظيمة بهذه المدة العظيمة. ولا شك أن الناس انتفعوا كثيرا في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، فنشكرهم شكرا جزيلا لما قدموه للأمة، ونهنئ جميع الموظفين والمؤسسين وأصحاب الخدمة الذي يقومون بها، نشكرهم جميعا.
ہم اس بابرکت اور قیمتی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دو پہلوؤں سے اظہار تشکر کرنا چاہتے ہیں. اولاً، ہم بانی دعوت اسلامی شیخ محمد الیاس اتار قادری کے حضور ہدیے تشکر پیش کرتے ہیں، جنہوں نے مشرق و مغرب میں امت محمدیہ کی بے مثال خدمت انجام دی. نیز ہم ان کے مریدین، طالبین، رفقا اور تمام وابستگان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس عظیم دینی خدمت میں مصروف عمل ہیں. ثانیاً، ہم مدنی چینل کے ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس چینل کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں اور خلق خدا اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے، خصوصاً اب جبکہ اس چینل کو 18 برس مکمل ہو چکے ہیں. اس طویل عرصے میں اس نے نہایت مؤثر خدمات سر انجام دی ہیں. بلا شبہ اسلامی اور غیر اسلامی دنیا میں بے شمار افراد نے اس سے فیض پایا ہے. چنانچہ ہم امت کی خدمت میں پیش کی جانے والی ان گرا قدر کاوشوں پر سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم چینل کے تمام کارکنان، منتظمین اور خدمت گزاران کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
ماشاءاللہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد رضوان اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. میں ضلع اکاڑا سے آیا ہوں. اگر کوئی مسافر اس کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور بعد میں وہ مقیم ہو گیا، جب اس نے قضائی دینی ہے تو وہ نماز مسافر والے پڑھے گا یا مقیم والے پڑھے گا؟
جیسی قضا ہوئی ویسی پڑھے گا. اگر کسی کی سفر میں قضا ہوئی قصر نماز، جیسے ظہر کی انہوں نے کہا، تو وہ اگر مقیم بن گیا تب بھی یہ 2 رکعت اس کی وہ ظہر کی فرض وہ قضا کرے گا، اور اگر مقیم تھا اس دوران قضا ہوئی کسی کی نماز، جیسے مقیم تھا تو 4 ظہر فرض پڑھنی تھی، اب وہ جا کر سفر میں اس نے کبھی قضا کری تو وہ 4 رکعت پوری کرے گا. جیسی قضا ہوئی ویسی پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد اسلم اتاری گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ میں نے اپنا اور اپنی بیگم کا فرزانہ تو ادا کر دیا تھا، تو اب ماشاءاللہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا بھی فرزانہ واجب ہے. سوال یہ پوچھنا تھا کہ نہ بالی پر بھی یعنی کہ فرزانہ واجب ہے، ہم نے یعنی کہ اپنا فرزانہ ادا کر دیا تھا، اب ماشاءاللہ بیٹی ہوئی ہے تو اس کا فرزانہ ادا کرنا پڑے گا ہمیں؟ اور میرے علیہ سنت سے عرض ہے کہ میری بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اس کو اپنے مریدین میں شامل فرمائے اور دعاؤں سے نواز دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
بہت بہت مبارک ہو بیٹی کی ولادت. دونوں نے بیٹی کا سوال کیا ہے، دونوں کو مبارک ہو. وہی دینا ہی ہوگا نا، یعنی کہ جس پر فطرانہ واجب ہے سمجھے، اس پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے فطرانہ واجب ہے. تو اب یہ کہ جیسے ابھی سے کر دیا، ابھی فطرانہ واجب ہوگا کہ عید کی جب صبح صادق ہوگی نا، تو اب اگر وہ اس وقت صاحب نصاب ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا، شرائط پورے ہیں، تو اب فطرانہ واجب ہوگا اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی. بیوی کی طرف سے واجب نہیں ہے, نہ ماں باپ کی طرف سے واجب ہے, اپنی اور نابالغ اولاد کی. تو اب یہ بیٹی رمضان شریف میں ہی آ گئی ہے اور آپ نے ایڈوانس میں اگر فطرہ دے دیا ہے تو اب بھی جب صبح صادق ہوگی تو اس کا بھی واجب ہو جائے گا, چاہیں تو ابھی سے دے دیں چاہے بعد میں ادا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا, یہاں صبح صادق کے بعد اگر عید کے دن بچہ پیدا ہوا تو واجب نہیں ہوا نا. صبح صادق کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا اچھا, ایک نے کہا تھا, اچھا نام بھی نہیں بتایا, نہ ان کا نام پتا نہ بچی کا نام پتا. جس بچی کے لیے کہا گیا میں اس بچی کو سلسلہ عالیہ قادری رضویہ میں داخل کر لیتا ہوں, غوث پاک کے مریدین میں شامل کرتا ہوں. اللہ برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد فیصل خان ہے اور میں کالج میں 15 سال سے جو ہے وہ ایز اے لیکچرر کام کر رہا ہوں. ایک سوال ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. زکوٰۃ 7.5 تولہ اور 52.5 تولہ جو ہے نصاب آتا ہے, تو اکثر لوگوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ زکوٰۃ 7.5 تولہ پہ دی جائے یا 52.5 تولہ پہ دی جائے, تو بنیادی نصاب کیا بنے گا, کیونکہ ابھی سونے کی اور چاندی کی قیمت میں بنیادی فرق آ چکا ہے.
فرق تو شروع سے چل رہا ہے دام میں.
ایک نصاب وہ ہوتا ہے کہ جو الگ الگ ہر مال کے حساب سے ہوتا ہے, جیسے سونا صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سونا ہے کتنا. اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ سونا پورے 7.5 تولہ ہونا یہ ضروری ہے. اگر ایک رتی بھی اس سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی, جبکہ صرف سونا ہے.
کچھ رقم اور بھی نہ ہو
جی, کچھ بھی نہیں, نہ چاندی ہے, نہ ضرورت کے علاوہ رقم ہے, نہ بیچنے کا سامان ان کے پاس موجود ہے. اور چاندی, اگر صرف چاندی کو دیکھیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ سونا ہے, نہ رقم ہے ضرورت کے علاوہ, نہ بیچنے کا سامان ہے, تو اب جو چاندی کا نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے. یہ جب پورا اتنا نصاب ہوگا تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی, جبکہ دیگر اور شرائط بھی پائی جائیں. اگر ایک رتی بھی اس سے کم ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اور اگر رقم کو دیکھیں جو ان کی ضرورت کے علاوہ ہے, حاجت اصلیہ جو ان کی ماہانہ ہے, اس کے علاوہ یہ رقم ہے, تو رقم کی اب ہم مقدار دیکھیں گے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اسی طرح بیچنے کا سامان ہے تو اس میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہے یا نہیں ہے. اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. اور اگر مشترکہ ان کے پاس نصاب کے الگ الگ مال موجود ہیں, مثال کے طور پر 2 تولہ سونا موجود ہے اور کچھ تولہ چاندی ان کے پاس موجود ہے, تو اب ان دونوں کو ہم ملائیں گے اور اب ملا کے دوبارہ یہ دیکھیں گے کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر رقم بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ان دونوں کو ملائیں رقم بن گئی, تو اب ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. جیسے 2 تولہ سونا ہو اور تھوڑی سی بھی چاندی ہو تو بآسانی یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے گی. اسی طرح کچھ سونا ہے اور کچھ ضرورت کے علاوہ رقم ہے یا کچھ بیچنے کا سامان ہے, تو اب بھی ان کو آپس میں ملا کے دیکھیں گے کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہے یا نہیں ہے. اگر ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. میرا نام محمد سعد ہے اور میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی جانور پسند آ جائے اور وہ اگر جانور مر جائے تو کیا اس کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں؟
مرے ہوئے کی یا زندہ کی؟ زندہ جانور کی کہ جو زندگی کی حکایت کرے کہ یہ زندہ ہے, اس کی تو تصویر نہیں بنا سکتے. اور جو ہے مردہ تو نظر بھی مردہ آ رہا ہے تو اس کی جائز ہے, مردہ کی لگائیں گے نہیں. اب زندہ تھا اس سے پہلے مرا اس سے پہلے کی تصویر آپ کے پاس شاید ہو اور آپ لگانے کا ظاہر مردے کی کون لگائے گا, جیسے انسان کا زندہ ہی کی تصویر لگاتے ہیں, آخری دیدار جو کروایا جاتا ہے اس کی تصویر کو بھی فریم بنا کے نہیں لگائے گا, اس کی لگانا جائز ہو جائے گا لیکن کوئی بھی نہیں لگائے گا, بلکہ روکا جائے گا اس کو, تنفیر ہوگی, لوگ باتیں بنائیں گے اور تجدید حسن ہوگا, دیکھ دیکھ کر غم تازہ ہوتا رہے گا. تو تصویر بہرحال زندہ کی تو لگانی نہیں ہے, رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری پر عفان عثمان یہ سوال کر رہے ہیں کہ صلاۃ التسبیح میں جو تسبیح پڑھتے ہیں اگر اس کی گنتی میں فرق آ جائے کیا صلاۃ التسبیح ہو جائے گی, یعنی 15 کی بجائے 16 یا 17 پڑھ لیں یا 10 کے بجائے 9 یا 11 پڑھ لیں؟
احادیث میں کسی دعا کی نسبت جو تعداد وارد ہے اس سے کم زیادہ نہ کرے کہ جو فضائل ان اذکار کے لیے ہیں وہ اسی عدد یعنی اسی فگر کے ساتھ مخصوص ہیں. ان میں کم زیادہ کرنے کی مثال یہ ہے کہ کوئی قفل یعنی تالا کسی خاص قسم کی کنجی یعنی کی سے کھلتا ہے, اب اگر کنجی میں دندانے کم یا زائد کر دیں تو اس سے نہ کھلے گا, البتہ اگر شمار میں شک واقع ہو تو زیادہ کر سکتا ہے, اور یہ زیادت نہیں بلکہ اتمام یعنی کمپلیٹ کر رہا ہے.
یعنی مثال کے طور پہ 33 پڑھنے ہیں, 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے, اب 25 مرتبہ پڑھا اب اس کو یاد نہیں آ رہا کہ 25 مرتبہ پڑھا یا 26 پڑھا, اب اگر یہ ویسے 34 مرتبہ پڑھتا تو پھر وہ حدیث پر عمل نہ ہوتا, لیکن اب چونکہ اس کو شک ہو گیا ہے تو اب 25 پڑھیں یا 26 پڑھیں, تو اب یہ 25 کو لے لے گا اور 8 مرتبہ اور پڑھے گا یہ, تو اب اگر 26 بھی پڑھے ہوں گے بالفرض حقیقت کے اندر تو بھی یہ اتمام زیادتی کے ساتھ ہو جائے گا. تو وہی صحیح ہے کہ کم والے کو لے لیں گے, 11 کو لے لیا تو یوں یہ 4 مرتبہ مزید پڑھ لے گا, بالفرض اگر اس نے 12 مرتبہ پڑھے تھے تو بھی یہ ادائیگی ہو جائے گی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد. اسلامی بہن کا سوال موصول ہوا ہے, بنت خالد محمود کراچی سے ان کا تعلق ہے, یہ کہہ رہی ہیں کہ گھر کے ایک کمرے میں کافی سالوں سے مسجد بیت بنائی گئی تھی, وہیں پر نماز تلاوت اور اعتکاف کا اہتمام ہوتا تھا, اب اس عمارت کو اثر نو تعمیر کیا جا رہا ہے تو اس زمین کے حصے پر جہاں مسجد بیت تھی بیت الخلاء بنا دیا گیا ہے, کیا ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا؟
گناہگار نہیں ہوگا, ادب چاہیے اس کا اس جگہ کا, لیکن اب اس میں یہ بھی نہیں ہے نا, پڑھا نہیں ہے اس کے بارے میں کہ جیسے عام مسجد جو ہوتی ہے تو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کی پوری جو فضا ہے مسجد, مسجد بیت میں ایسا کچھ اس کے بارے میں یہاں پڑھا ہی نہیں ہے, ہے بھی نہیں سا مفتی صاحب فرما رہے ہیں. اگر اور اگر اس کی اس کا ادب مستحب ہے اس جگہ کا تو بے آئے نہیں اس جگہ پر, ابھی تک مسجد بیت کی نیت باقی تھی اور بے آئے نہیں یعنی سیم اسی جگہ پر اگر بیت الخلاء بنایا تو یہ اچھا نہیں کیا, بے ادبی کی, گناہ نہیں کہیں گے.
بلڈنگ کا جو تذکرہ ہے نا امیر سنت, وہ اثر نو
نئے سرے سے تعمیر,
نئے سرے سے تو وہ تو ظاہر سائز کا بھی اوپر نیچے فرق ہوتا ہی ہے,
بل فرض نیچے کی جگہ تھی, نیچے کے مکان میں اس نے کری تھی وہ نیت اور یہ پتہ ہو کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں بیت مسجد بیت بنائی تھی, تو پھر نیت ختم کر دیں, نیت ختم بھی تو کی جا سکتی کہ میں یہ مسجد بیت نہیں ہے, تو اب پھر وہ عام جگہوں کی طرح فریش ہو گئی, ان مانو کر فریش پہلے تھی انفریش ہو گئی.
جب عمارت ٹوٹی تو وہ نیت ختم نہیں ہو گئی از خود؟
نہیں وہ نیت ختم ہو گئی, یہ کیسے ہو گیا,
عمارت ہی ٹوٹ گئی نا ساری,
عمارت ٹوٹ گئی تو نیت ختم ہو گئی مسجد بیت کی,
جگہ ہی نہ رہی نا وہ, تو اب کیا رہا؟
اگر نیچے گراؤنڈ فلور میں کہا زمین تو زمین تو ہے نا, زمین پر کی تھی نیت,
بالکل زمین پر کی ہو تو ایک الگ بات ہو جائے گی, باقی وہ
چلو جیسے آپ فرمائیں.
ماہ رجب شریف اور شعبان شریف میں امیر السنت دارالمرکات مولا علیہ نے مختلف دینی تحریکیں ارشاد فرمائیں اس کی مجموعی کارکردگی ہمیں تہجد و سحری اجتماع کی پاکستان اور انٹرنیشنل افیئرس کی جانب سے موصول ہو گئی ہے. آئیے آپ کو اس کی مجموعی کارکردگی دکھاتے ہیں.
تہجد و سحری اجتماع کارکردگی پاکستان اور انٹرنیشنل افیئرس. تہجد و سحری اجتماعات 74,349 شرکت کرنے والے 10,02,970 1,002,970.
ماشاء اللہ. فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب
صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ جی
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، کس صحابی رسول نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تھی؟ سوال نمبر 2، تراویح کا وقت کب تک ہے؟ سوال نمبر 3، رمضان میں گھر والوں پر خرچ کرنا کہاں خرچ کرنے کی طرح ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس اپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255544 پر دے سکتے ہیں. اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے قرآن دازی دیکھتے ہیں.
1 مارچ 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، قرآن پاک میں الصلاۃ الوسطی یعنی درمیان والی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ جواب، عصر کی نماز. سوال نمبر 2، یہ مثال کس کے لیے بیان کی گئی ہے کہ وہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی؟ جواب، مومن کے لیے. سوال نمبر 3، صفوں میں جہاں خلا یعنی گیپ موجود ہوتا ہے وہاں شیطان کس شکل میں گھس جاتا ہے؟ جواب، بھیڑ کے بچے کی شکل میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، بنت بلال ڈیرہ اسماعیل خان، ریاض اتاری کراچی، محمد مزمل اتاری میاں والی، عبد المصطفیٰ اتاری معلم شعبہ مدنی کورسز شاہپور سندھ، محمد علیم خیرپور میرس، اسید رضا اتاری راولپنڈی، سخی حسین اتاری گھکڑ سٹی پنجاب. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت بلال ڈیرہ اسماعیل خان، ان کو تحفے میں 1 سال کے ماناوا فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماناوا فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا ان شاء اللہ الکریم.
رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو 2 مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا. دیکھیے مدنی مذاکرہ.